نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اردنا الامانه على السماوات والارض على السماوات والأرض والجبال والجبال فأبين يحملنها واشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا کرم ہے ہمارے سر سجدوں میں رہیں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں آج ایک بار پھر اپنے پیارے کلام مجید میں سے کچھ باتوں کو سمجھنے کا موقع دیا اور آج کا ہمارا موضوع کیا ہے کہ قرآن پاک سے ہم اپنا تعلق کیسے مضبوط کریں اور اس میں ہماری کیا مختلف بنیادیں ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 جو سورۃ کی آخری آیت بھی ہے میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی آئیے تھوڑا سا اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کیا اور ہم سے مانتا کیا ہے میں سوچتی ہوں کہ یہ تو ایسی ہے کہ جیسے ایک ماں سے کہا جائے کہ اپنے بچے کی صفتیں بیان کرو قرآن کے موضوع پہ بات کرتے ہوئے مجھے بالکل ایسے ہی لگتا ہے ہمیشہ میں سوچتی ہوں کہ یہ ہے اس وقت کی جس کو آپ کہنا چاہیے کہ فار گاٹن تھنگ آج سارے تعلق مضبوط ہیں اس کتاب کے ساتھ تعلق کمزور ہے اور ہے بھی تو جزوی آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب ضرور دیکھ لیں گے اس بات کو کہ ہمارا تعلق کہاں بہت مضبوط ہے کہاں کم ہے آج انشاءاللہ 8-9 طریقے ڈیفرنٹ بتاؤں گی آپ کو کہ جس طرح کسی بھی رشتے سے ہمارے کئی رشتے ہوتے ہیں نا جیسے اکثر سسٹرز کو آپ نے سنا ہوگا یہ میرے ماموں بھی ہیں یہ رشتے میں فلاں بھی ہیں یہ وہ بھی ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کے ایک سے زیادہ رشتے ہو سکتے ہیں نا کئی لوگوں کے ہوتے ہیں یہ میری پھوپھو کی بیٹی بھی ہیں یہ میرے چچا کی بہو بھی ہیں یہ آگے سے فلاں بھی ہیں یہ فلاں بھی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے پھر ایک انسان کے ساتھ جتنے مختلف تعلق ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کے تقاضے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں بالکل اسی طرح قرآن مجید کے ہمارے ساتھ تعلق کے مختلف ڈائمینشنز ہیں جس کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکور کریں گے جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورۃ الاحزاب یہ ہم سے کیا کہتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں ان اردنا الامانه على السماوات والارض والجبال یقینا ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر لگ رہا ہے کہ کوئی بوجھ ڈالنے والی بات ہے لفظ امانت ہے بس یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ خود سوچو قرآن کو دیکھو قرآن کی دوسری آیتوں میں ڈھونڈو اس کا معنی تفسیر بالقرآن یعنی قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے اور پھر اس کو حدیث میں ڈھونڈو پھر صحابہ کے اقوال میں دیکھو یعنی کہ قرآن پاک کے کسی لفظ کی تعویل یا تحریف میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو لفظ امانت کے ساتھ جو بہت سارے مختلف مفہوم ہمیں ملتے ہیں صحیح روایات کی روشنی میں اس میں سے ایک مفہوم قرآن بھی ہے حالانکہ اس کا اصل دیکھا جائے تو اطاعت ہے اور قرآن پاک بھی تو ہمیں اللہ کی اطاعت ہی کی دعوت دیتا ہے نا تو اس سائد سے یہاں کیا مراد لیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پہلے آسمانوں پہ پیش کیا کہ تم اس کا بوجھ اٹھاتے ہو آگے آ رہا ہے فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا آسمان نے انکار کر دیا سوری کہہ دیا آئی کینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پیش کیا اطاعت کو پیش کیا کوئی امانت تھی کہ تم اٹھا لو پہلے آسمان پہ پیش کیا پھر زمین کو کہا تم اس کو اٹھا لو حتیٰ کہ پہاڑ کو کہا کہ تم اٹھا لو لیکن فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا ان سب نے انکار کر دیا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اور ڈر گئے اس سے کہ ہم اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے لیکن کس کو یہ آنر ملی وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ اور اٹھا لیا اس کو انسان نے اور وہ انسان اگر یہاں الانسان دیکھیں تو یہ سب جنس ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اس آیت کی ایک مختصر سی ایک پورشن صرف بات کریں کہ یہاں امانت سے مراد قرآن ہے تو یہاں پھر اس سے مراد کیا ہے کہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل کیا گیا. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی قلبی کا, اس قرآن کو جبرائیل آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں. اور ہم سب کو یہ بات کلیئرلی بتا ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کا نزول آسمانوں سے شروع ہوا تھا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں سیو کیا, اور یہ کب ہوا تھا؟ جب دنیا بنی تھی, یہ ایک ہی رات میں ہو گیا تھا. اس کی بھی دلیل مانگ لیں سورۃ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ پہلا نزول تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے یہ آسمان دنیا پہ بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا جب بنائی تو اس نے سب کچھ وہاں کر ہی دیا سیو, لیکن پہلے آسمان تک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی بار یک بارگی اس کو وہاں بھیج دیا. پھر اس کے بعد نزلناہ تنزیلا, کئی جگہ آتا ہے, صرف فرقان میں بھی آتا ہے. اس کے بعد 23 سال لگے, آلموسٹ 23 ایئرز, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پہ یہ خوبصورت بارش برسائی گئی. ہم سب نے بچپن سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں. 40 سال کی عمر کے قریب آپ کو سچے خواب آنے لگے, پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے, پھر آپ غار حرا میں جاتے, آپ ساتھ ستو لے جاتے, بی بی خدیجہ آپ کو کھانا دینے آتی. سنا ہوا نا, یہ ساری تیاریاں تھیں کس کی؟ حملہ الانسان, اس قرآن کو انسان نے اٹھایا. اور ایک دن پھر وہ فرشتہ آیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا انیوژل واقعہ تھا, اور آ کے کہا اقرأ باسم ربی کا, پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ. اور ادھر سے ایک ہی آواز ہے, وما انا بکاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علوم سے بچایا ہوا تھا, کیونکہ آپ کا کوئی استاد نہیں تھا, آپ امی تھے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے طور پہ پیش کیا, کیونکہ ہر انسان پر اپنے استاد کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے, چھاپ لگ جاتی ہے بعض دفعہ. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی انسان کے نظریات یا اس کی سوچوں کا اثر ہو, اسی لیے بالکل ایک پیور اور کلین اینڈ کلیئر زمین کی طرح آپ کے دل کو اللہ نے رکھا. فطرت سے غذا لیتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے ہوئے 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور آپ کے دل پر قرآن کا نزول شروع ہوا. وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا, ہم سب جانتے ہیں سورۃ الق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں, اور آخری آیت جو ترتیب نزول کے اعتبار سے آتی ہے سورۃ البقرہ ہی کی 1 آیت پہ بات ہوتی ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس میں تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تم سب اپنی زندگیاں دکھاؤ گے. اور اگر صورتوں میں دیکھیں تو بعض کہتے ہیں زاد جا نصر اللہ والفتح, اور اسی طرح مختلف چیزیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہاں جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول ایک اپنی نوعیت کا الگ واقعہ تھا. آپ اور میں اس دنیا میں رہتے ہیں, خبریں بھی آتی ہیں, بعض دفعہ لوگوں کو عجیب و غریب حرکتیں کرتے بھی ہم دیکھتے ہیں, بعض دفعہ لوگ خود ہی مشہور ہونے کے لیے کسی کتاب میں نام لکھانے کے لیے عجیب و غریب کام کرتے ہیں, کبھی کو دعوے بھی بہت بڑے بڑے کرتا ہے. لیکن یہ ایک عجیب معاملہ تھا جو انسانیت کو درپیش ہوا کہ ایک شخص ایک عام انسان کے درجے سے اٹھا کر رسول اللہ بنایا جاتا. کل تک وہ محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, خاموشی سے دل میں اللہ کے نبی کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے تاکہ ہم اس پیاری ہستی کے اوپر کچھ تو سلام بھیج سکیں, کچھ تو درود بھیج سکیں کہ جنہوں نے اس پیارے کلام, اس خوبصورت تحفے کو ہم تک پہنچانے میں کتنی قربانیاں دی. یہ تو جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل مرحلہ تھا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوئے شیر لانے کے برابر وہ چیز تھی, لیکن اللہ نے یہ کام اپنے نبی سے لے لیا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدل گئے. اب وہاں سے ایک تعلق بنتا ہے. آج ہم تعلقات کی باتیں کریں گے بہت ساری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول اصل میں آپ کے اپنے لیے نہیں تھا, بلکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا اور آپ سے یہ بات کہی گئی کہ آپ اس پیغام کو اب دوسروں تک پہنچا دیں. آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ پہلی وحی کے بعد آپ گھبرا گئے اور گھر آئے اور حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. کہیں آتا ہے دسترونی دسترونی, اس کا بھی یہی مطلب ہے. اور پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں کہ جو اپنے دور کے ایک عالم تھے اور عیسائیت مذہب کو بڑی قریب سے جانتے تھے. وہ سب آپ نے سنا ہوگا. لیکن اس پہلی وحی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں سمجھ آیا تھا کہ یہ کلام مجھے امانتاً دیا جا رہا ہے. امانت کیا ہوتی ہے؟ چیز کسی اور کی ہے, دی آپ نے کسی اور کو کہ یہ اس کو لوٹا دینا. لیکن پھر اس کے بعد جب اگلی آیات آتی ہیں کچھ عرصے کے بعد, فانذر عشیرتک الاقربین, اور سورۃ مدثر کی آیتیں قم فانذر, ساری آیتوں میں اشارے تھے اس بات کے کہ اب اس پیغام کو لے کے چل پڑیے, کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو وارن کریں, لوگوں کو اس کے ذریعے سے آگاہ کریں. اور پھر وہ ایسے کھڑے ہوئے کہ بس بسترے مرگ پر ہی لیٹے ہوں گے, تنہائی میں, محفلوں میں, قریب دور, پہلے مکہ کی گلیوں میں, پھر طائف کے بازاروں میں, اور پھر ہوتے ہوتے ہجرت کی راہوں سے گزرتے ہوئے مدینہ میں گلی کوچے میں جا کر اللہ کے نام کی دہائی دی. سورۃ مدثر میں یہ بات آتی ہے, اور ربک فکبر, اے نبی اپنے رب کا نام بڑا کیجیے, بلند کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کا حق ادا کر دیا, اور 23 سال کی نبوی زندگی کے دوران اپنی بشری طاقت اور حیثیت کے مطابق اس امانت کو جگہ جگہ پہنچایا. اسی میں پھر حجت الوداع کا موقع آتا ہے. آپ نے تقریباً 100,000 کے مجمع کو مخاطب کیا اور ان سے پوچھا کہ لوگوں اس بات کی گواہی دو, کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سنا ہوگا آپ نے کئی دفعہ, اس کے الگ سے خطبے بھی ہیں, حل بلغتا, کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا؟ ایسے ہی کہ ایک پیکج آ رہا تھا تو کہا جائے کہ کیا پارسل تمہیں پہنچ گیا؟ صحابہ نے کہا نہ صرف یہ کہ آپ نے پہنچا دیا, بلکہ بلغتا و ادیتا, نہ صرف یہ کہ آپ نے ہمیں یہ پہنچا دیا بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا. یہ تھی وہ امانت. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈب ڈبا رہی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. تو یہ بہت بڑی امانت تھی جو ایک نبی اور ایک رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پہنچائی. وہ نبی دنیا سے جاتے جاتے ایک پیغام دے کر چلے گئے کہ کل تک تو میں نے پہنچایا. صحابہ کے سوال کے جواب میں, کہ سوال یہ تھا کہ آپ کے بعد یہ پیغام کیسے جائے گا؟ پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک نبی آتے تھے, اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے, پیغام چلتا جاتا تھا. ایک قوم کے بچے ہوئے لوگ اگلی قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں میں ڈھلتے جاتے تھے سالوں اور مہینوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الاحزاب میں, خاتم النبیین, آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے. تو پیغام کون دے گا؟ میری امت کے علماء. پوری امت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا. نوٹ کیجیے گا یہ بات, آج آپ اور میں اگر اپنے سر کو اللہ کے اس احسان کے بدلے میں جھکا کر اور ذمہ داری کے بوجھ کو کندھوں پہ لے کے اٹھے, تو میں کہتی ہوں ساری کوشش اور محنت کا انشاء اللہ تعالی اللہ کے ہاں ہمارے لیے فائدہ لکھ دیا جائے گا جو آپ نے اس پروگرام کے لیے کی. اور وہ کیا تھی؟ کہ اللہ کا یہ پیغام اس کے بندوں کے نام, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو. کہیں کا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو, کونوا صادقین. یہ قرآن امت مسلمہ کو امانت کے طور پہ دیا گیا تھا, اور آپ نے لوگوں کو اسی دن کہہ دیا تھا یہ بات کہ تم میں سے جو لوگ یہاں بیٹھ کے اس بات کو سن رہے ہیں, اب اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. آج تو آپ واٹس ایپ اور وائبر اور دوسرے میڈیم پہ پڑھتے ہیں, ہر پوسٹ کے نیچے لکھا ہوتا ہے, بلکہ زبردستی فورس کیا جاتا ہے اب اس کو آگے بھیجیں. اور اگر 10 لوگوں کو نہ بھیجا تو وہ بری خبر سنیں گے, نعوذ باللہ من ذلک. لیکن اللہ کے نبی نے ہر مسلمان پہ یہ ذمہ داری ڈالی, اور اللہ تعالیٰ نے کم از کم قرآن پاک میں 4 سے 5 مقامات پر ڈائریکٹ امت مسلمہ کو اس ذمہ داری کا احساس دلایا. دوسرے پارے سے شروع کر لیجیے, کذالک جعلناکم امتا وسطا, بالکل دوسری آیت ہے, اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا. وسط کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ میرے ہاتھوں کو دیکھیں نا, واسطہ, میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں. آپ کہتے ہیں کس کے واسطے سے آپ یہاں پہنچے ہیں, سمجھتے نا, واسطہ, مین, मैं और आप वास्ता हैं, किसके बीच में? दो के बीच में वास्ता होता है, जैसे कड़ी होती है ना, एक चेन के बाद दूसरी तीसरी। उम्मते मुस्लिमा वास्ता है रब और रब के बंदों के बीच में। कौन से बंदे? ये जो इधर बैठे हैं इस हॉल में, वो नहीं, वो तो माशाल्लाह माँ के पेट से ही निकले थे तो इस्लाम पे आए थे, तो हमें तो इस्लाम मिल गया। आप और मैं वास्ता बनेंगे उनके लिए जो बाहर खुदा को ढूंढ रहे हैं, जो इस वक्त भी कहते हैं कि वी डोंट थिंक देयर इज गॉड, जो खुद को एथियस कहते हैं, जो खुदा को फरामोश कर चुके, जिन्होंने खुद को खुदा बना लिया। ये काम था मेरा आपका, अल्लाह ताला ने आपको मुझे तो ये इतना प्यारा तोहफा दिया, थाली में सजा के दिया, हम तो अपने हाथ में सोने का चमचा लेकर आए थे। हमने वो कुर्बानियां नहीं दी जो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने दी और जो बीबी सुमैया ने दी और हजरत आसिया ने दी। आपको मुझे तो एक दफा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पे मार नहीं पड़ी। वो दौर जिनको एक दफा कलमा पढ़ने पे एक एक दुर्रा पड़ता था, वो दौर और था। आज तो आप 125,000 पढ़ लें कोई नहीं रोकता, और बाय रोड पे जाके बैठ के एक हाथ में तस्बीह लेके ला इलाहा पढ़े, देखिए लोग पानी की बोतलें लेके आएंगे, दम करो, बड़ी अल्लाह वाली है। हमें तो 100,000 दफा पढ़ने पे भी कोई नहीं कुछ कहता, उनको तो एक दफा कहने पे मार पड़ती थी। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु इसकी मिसाल है, मुसलमान हो गए। उमैया नाम के एक शख्स के गुलाम थे, जब उसको पता चला कि बिलाल तो किसी और खुदा को पूछता है, मेरा तो बुत कोई और है, तो बिलाल की सख्ती आ गई। इतना मारता था कि खुद थक जाता था और कहता था कि मैं तुझे मारते मारते थक जाता हूँ, तुझे दर्द नहीं होती? तो वो मुस्कुराते थे, कहते थे कि जिसके रास्ते में मार पड़ रही है उसके नाम के बाद कोई तकलीफ नहीं होती। और हकीकत भी यही है, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह समझ आ गया उसके लिए ये किताब ये कुरान एक तोहफा है। किसी से प्यार हो उसकी दी हुई छोटी से छोटी चीज हमारे लिए यादगार होती है। हम ये थोड़ी देखते हैं कीमत कितनी है, हम ये थोड़ी देखते हैं कि हमें पसंद है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, हम कहते हैं बस प्यार का तोहफा है। ये कुरान रब का इनाम, रब का तोहफा, और यहाँ तो आज अमानतों की बात हो रही है, और नबी के जरिए ये अमानत आपको मुझे हैंड ओवर की गई कि तुम अब इस कुरान को, इस इस्लाम को, इस दीन को लेकर इंसानियत तक जाओ। कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाही दो और रसूल कल तुम पे गवाही दे। आप जाके इसकी तफसीर सुन ले, दूसरे पारे की पहली आयत, उसी के बाद वाला हिस्सा। तो क्या पता चला कि मेरा आपका असल काम दुनिया में भेजे जाने का एज अ मुस्लिम ये था कि इस किताब को आम करते, दूसरों तक पहुंचाते, शेयर करते। इसी तरह सूरत आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम हो वो बेहतरीन उम्मत जो लोगों की हिदायत के लिए, लोगों के लिए निकाली गई। आज अगर हम मुसलमानों को ये जुमला समझ आ जाए ना कि मेरा आपका दुनिया में आना अपने लिए नहीं था, हम अपने बच्चों की शादियों और ब्याहों के लिए नहीं आए, हम घर बनाने नहीं आए, हम अपनी शादियां करने नहीं आए, बल्कि उखरीजत लिन्नास पैसिव वॉइस है, मजहूल है, तुम तो दूसरों के लिए भेजे गए थे, यानी मैंने आपने वो काम करना था जो नबी सल्लम करते हुए छोड़ गए, जितना वो कर सके कर गए, बाद में उम्मत ने करना था और वो काम फिर किया उम्मत ने। फिर अबू बकर उमर उस्मान अली और उनके बाद के लोग जो थे उन्होंने इस काम को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। इसीलिए हम देखते हैं कि जब नबी सल्लम दुनिया से गए तो उसके बाद मदीना लोगों से खाली होने लगा। हम होते तो शायद नबी सल्लम की मोहब्बत में, यादगारों में हम रोजे की जालियों को चूमते रहते और कहते जाओ मदीना तो वापस कभी ना आऊं, रख ले मुझको मदीने में। सहाबा निकल गए, सिर्फ वो लोग मदीना में रह गए जो मैनेजमेंट में थे, वहां का सियासी निजाम, जंगी निजाम, बाकी हर सहाबी अपनी सी हैसियत के मुताबिक, कोई यमन की तरफ निकलता है, कोई ईरान की तरफ, कोई कुछ, और हर एक अपने फील्ड का माहिर था। और बिलीव में आज अगर आपका दिल चाहे घर जाकर अपने डेस्कटॉप पे मुसलमान मुल्कों का नक्शा खोलिए, पूरी ग्लोब को खोल लें और गिने जरा कितने मुसलमान मुल्क हैं, वो यूं आपको मक्का और मदीना के इर्द गिर्द यूं यूं दिखेंगे। आज भी आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं जितने UAE कंट्रीज हैं, दुबई है, अबू धाबी है, कतर है, इसी तरह ईरान है, इराक है, ये कहाँ से आए? ये मक्का और मदीना से, बस जो जिधर आता, जहां एक बीज पड़ता था وہاں فصل تیار ہو جاتی تھی۔ یہ اسلام کیسے پھیلا ہے آپ کو میں مثال دوں۔ ایک شخص مدینہ سے نکلتا ہے اور وہ سفر کرتا ہے، مثال دیتا ہے کہ ایران کی طرف جاتا ہے، راستوں میں جہاں سے گزرتا ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے گزرتا ہے، بندہ رب کا، خادم بندوں کا۔ آج یہ پلے سے باندھ لیجیے بات، بندگی رب کی اور خدمت اس کے بندوں کی، یہ دو بہترین ٹولز ہیں لوگوں کو رب سے جوڑنے کے۔ لوگ کے یہ بندے رب کے ہیں کہ آپ ہمارے، بات اللہ کی ماننی ہے پر خدمت ہم نے تمہاری کرنی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی بلندیوں کی وجہ سے لوگوں کا وہ کہنا چاہیے کہ پوائنٹ آف اٹریکشن بن جاتے تھے۔ اور بعض دفعہ یہ تک دیکھا گیا کہ راہ چلتے جہاں نماز کا وقت آتا، چند لوگ ہوتے مل کے جماعت سے نماز پڑھتے، بستی کے لوگ جو سیدھے سادے ہوتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو کیا پتا یہ کیا۔ آج تو میڈیا نے احسان کر دیا، نان مسلم آپ کو حج کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہوں گے، اس طرح میں ایسا نہیں تھا۔ اور جب بند کیے سلام پھیری، دیکھا تو بچے اور بڑے جمع، بھئی یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا عبادت کر رہے تھے، گاڈ کو یاد کر رہے تھے۔ کیسے؟ کہا اچھا اتنا ڈسپلن، ایک شخص آگے کھڑا ہے باقی سارے پیچھے لائنیں بنا رہے ہیں، جو وہ کرتا ہے یہی سب کرتا ہے۔ کہا ہاں ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اچھا اور کیا سکھاتا ہے؟ وہ تھوڑی سی بات کرتے تھے۔ اچھا اتنا سمپل، اتنا آسان، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یاد رکھیے آج اگر ہم پیور مسلم ہوتے، یہ میں بات دل کے درد کے ساتھ کہوں گی، اگر ہم وہی مسلمان ہوتے جو صحابہ تھے، جیسے فَنَآمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پہلے پارے کے بالکل آخر کی آیتیں، اسی کے بعد صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ اللہ کہتا ہے اگر صحابہ جیسا ایمان تم لے آؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ بستیوں کی بستیاں مسلمان ہو جاتی تھی ایک ایک بات پہ۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ اسلام ایسے ہی پھیلا۔ یہ بالکل ایسے جیسے آپ دیکھیں کہ بیج ہوتے ہیں نا پھولوں کے، گندم کا بھی، خود ہی کہیں ڈل جائے، بس بارش ہوتی ہے تو پھوٹ جاتا ہے۔ ہر مسلمان ایک بیج ہے، یاد رکھیے، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے اللہ کی محبت ہو۔ جہاں سے گزرتا ہے وہاں لوگوں کو اللہ سے جوڑ کے جاتا ہے، ایسے اسلام پھیلا تھا۔ واقعات سنانے لگوں تو مزہ تو آپ کو بہت آئے گا، مجھے یقین ہے، لیکن وقت ختم ہو جائے گا۔ اس طرح اسلام پھیلا، راجہ داہر کے ظلم و ستم سے تھکے ماندے لوگوں نے محمد بن قاسم کو ووٹ دیے تھے برصغیر پاک و ہند میں، ہندوؤں کے ووٹوں سے الیکٹ ہوا تھا محمد بن قاسم۔ بھلا کیوں؟ کہتے تھے ہمیں یہ پتا ہے کہ تم اچھے انسان ہو، تم ظلم نہیں کرتے، ہم اس راجوں کے دور سے تھک چکے ہیں، تم بڑے ہمبل ہو۔ بادشاہ کا تو یہاں تک آتا ہے کہ ہندوؤں نے ان کا بت بنا کر اپنے مندروں میں رکھا ہوا تھا کہ اتنی صفات والا شخص انسان نہیں ہو سکتا۔ اسلام پھیل گیا، آج ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اسلام سمٹ کر مسجد، مدرسے اور حرم اور خانہ کعبہ اور چند ریچولز میں سمٹ کے رہ گئے۔ یہ ایک بڑی درد کی بات ہے۔ آج ہم نے اسلام پھیلایا ہوتا اگر، تو جس طرح مسلمان پھیلے ہوئے نا دنیا میں، اسلام بھی پھیلا ہوتا۔ معذرت کے ساتھ آپ کو مجھے اللہ نے یہاں اس ملک میں کسی مقصد سے بھیجا تھا۔ آج دنیا میں مسلمان کونے کونے میں پھیلے اور پھیلنا چاہیے۔ یہ فتووں کی بات نہیں ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بس کرو کیا وہی کرو جو صحابہ نے کیا تھا۔ جہاں بیماریاں ہوتی ہیں وہاں ڈاکٹرز جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ ہم بہت شوق میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو یہاں سے جان بچا کے چلو مکہ میں جاتے ہیں، ہم سعودی عرب موو ہو جاتے ہیں اور 3-4 سال کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اگر کوئی ہمیں رکھ بھی لیں، پاکستان جا کے بھی واپس آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے سروائیو نہیں کر سکے۔ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا تھا اس امانت کو کنوے کرنے کا، یہ قرآن، یہ اللہ کا تحفہ ہمارے پاس لوگوں کے لیے آیا تھا، اور آپ نے میں نے اس کو انسانیت کو دینا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ہم آتے تو ہیں دوسرے ملکوں میں کوئی معاش کی تلاش میں، اور کوئی پڑھنے کے لیے، اور کوئی کسی اور موٹیو میں۔ اگر ہمارا مقصد اس امانت کو پہنچانے کے لیے ہوتا تو یقین کریں یہ سفر عبادت ہے، یہ رہنا عبادت تھا۔ اسلام نے پھیلنا بھی ایسے ہی ہے، یاد رکھیے۔ آج اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے جو ویسٹرن کنٹریز میں دین کا کام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کنورشن ریٹ کتنا زیادہ ہے۔ آپ امریکہ اور کینیڈا کے کبھی فگرز تو کھول کے دیکھیں، یورپ کے تو آپ خود نے بھی پڑھے ہوں گے، میرے پاس کہیں ویڈیو رکھی ہوئی ہے، 2 سال پہلے آئی تھی، اور میں نے کلاس میں کھول کے دکھائی تھی انہی کے فگرز جو اتنے سٹیٹسٹکس جمع کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے یورپ کا نقشہ بنا کے تو اس میں رکھا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ 2020 اس وقت مجھے یاد ہے کہ 2014 تھا شاید، تو 20 بڑا دور لگتا تھا، تو اس میں لکھا ہوتا کہ 2020 میں، یعنی آج 17 ہے تو 3 سال اور ہے، کہ یورپ کا سب سے اسٹرانگ اور موسٹلی یعنی پاپولیٹڈ ریلیجن اسلام ہوگا، جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ان کے بعد ہی ماشاء اللہ بڑھتی ہے اور گوروں کی نہیں بڑھتی. اب وہ خوف زدہ اس بات پہ، ویزے نہیں دیتے اپنے ملکوں میں دوسروں کو کہ یہ تو ہماری جگہوں پہ قبضے کریں گے. آپ سوچئے، مجھے نہیں پتا آپ کے شہر اسکاٹ لینڈ اور ایڈنبرا میں کتنے مسلمان ہیں، میرا گمان ہے کہ بہت ہیں، اگر اتنے ہی نمائندے ہوتے. آپ امیجن کریں، میں آپ کو صرف اب فیلنگ دینا چاہتی ہوں، کبھی شپنگ کی ایک پیکج آپ ادھر سے بھیج دیں دوسری جگہ ملنا ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈیلے ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کرسمس کا سیزن ہے دیر سے آئیں گے، واٹس ایور جو بھی کہہ لیں، کچھ دن لگ جاتے ہیں، کبھی فاسٹ سروس ہوتی ہے، یہ سب ہم دن رات دیکھتے ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اور میرا دل خوش ہو رہا ہے سوچ کے، ہر مسلمان ایک پوسٹ مین ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لیٹر ہے، جسٹ ون لیٹر. آپ ماشاء اللہ ادھر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، خود ہی اندازہ لگا لیں. آپ سب میں سے ہر ایک کو بس ایک لیٹر دیا جائے، اونلی ون لیٹر یا ڈاکیومینٹ یا ون پارسل، اور آپ کو کہا جائے یو نیڈ ٹو اونلی کنوے یہ لیٹر، آپ اپنی نیبر کے پوسٹ باکس میں ڈال دیں یا ان کا دروازہ ناک کر کے ان کو یہ پیکج دے دیں. امیجن تو کریں، آپ اور میں دوسروں کو چھوڑ دیں، صرف اس ہال کے بیٹھے ہوئے لوگ اگر آج ایک ایک لیٹر لے کے جائیں، ایک ایک ڈاک لے کر جائیں، اور جا کر پیار سے، محبت سے، انوائٹنگ وے میں، صرف پھینکنے کے موڈ میں نہیں، انفارم نہیں کرنا، انوائٹ کرنا ہے، اور اپنے نیبر کو دے دیں. آپ کو پتا ہے اتنے گھروں میں بیج ڈل جائے گا، لیکن آج ہمیں کام بہت ہے، آج ابھی ہم مصروف بہت ہیں. ابھی ہمارا اپنا تعلق کدھر ہے قرآن کے ساتھ؟ وہ تو ایک آپ کا موضوع الگ ہی رہ گیا. آج میں اور آپ بہت سارے کاموں میں بزی ہیں، ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں، ہم نے چھوٹے چھوٹے کام رکھے ہوئے اور اہم کام گھر کا پڑا ہوا ہے. کتنی نا سمجھ ہے وہ خاتون کے جس کے گھر میں 50 لوگوں نے رات کو کھانے پہ آنا ہے، تو کھانا پکانے کی بجائے وہ کسی کلوزٹ کی الماریوں کے ڈرا صاف کرتی رہے سارا دن، اور مہمان آ جائے، شرمندگی ہوگی نا، اور بھی گند پڑا ہوگا. عام دنوں میں تو چھپا ہوتا ہے، وہ تو نکلا ہوا ہے. سائڈ ایشوز میں الجھا کر آج اس امت کو توڑ دیا لوگوں نے، اللہ کی قسم اس پہ تو بڑا درد ہے، آواز میں سختی آ جاتی ہے میری. میں کہتی ہوں ہم دین والوں نے آج امت کو سائڈ ایشوز میں اتنا الجھایا کہ سمپل سا دو لفظوں کا ایشو ہے، اور وہ کیا ہے کہ قم فانذر، انذار، ابلاغ، تبلیغ، وما علینا الا البلاغ، اور یہ امانت پہنچانی تھی. جتنا زور آج ہمارے علماء کرام فقہی بحثوں پہ، مسلکوں کی جنگ میں، کون حق پہ کون باطل، کون سا بندہ جہنم کے کس درجے میں گرا کیونکہ وہ دوسرے مسلک پہ تھا، اور کون سا مذہب حق کا، اور کون سے امام کی رائے ٹھیک تھی، کون سا غلط تھا، جتنی ایفرٹس اور انرجیز اس پہ لگ رہی ہیں، میں ہر جگہ یہ پیغام دیتی ہوں، ایک سال کے لیے ساری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں علماء کرام، اور حرم سے یہ پکار کوئی دے دے کہ ایک سال تک پوری دنیا کے مسلمان، عربی، اجمی، فرینچ، نارویجین، سویڈش، جو بھی ہیں، صرف ایک کام کریں، قم فانذر، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، سب باتیں چھوڑیں، تو ساکس پہ مسا ہوتا نہیں ہوتا، چھوڑیں، آپ بعد میں اس پہ کام کیجئے گا، امت کو جوڑیں اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائیں، آپ دیکھیں گے حیران کن حد تک خوبصورت نتائج نکلیں گے. لوگ جہنمی ہو کے مر رہے ہیں، شرابی کبابی ہو کے مر رہے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ لڑ رہے ہیں. اور یاد رکھیے، امت مسلمہ کی تاریخ پڑھ لیجئے، جب مسلمان پٹے دشمنوں کے ہاتھوں، اور اس وقت مسلمان مصروف کس پہ تھے؟ سائیڈ ایشوز پہ. ہلاکو خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، نام ہی سنا ہوگا، مجھے پتا کہ بہت کچھ ہمیں نہیں پتا اس کا، جس وقت نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. آپ کو پتا اس دور کے علماء کس بحث میں پڑے ہوئے تھے کہ کیا براق حلال ہے یا حرام؟ یہ براق کیا؟ وہ جانور جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ سواری کی تھی، ہے دنیا میں؟ اور کیا وہی ہے؟ تو وہ حلال بھی ہو یا حرام بھی آپ کو مجھے کہنے لگے؟ نان ایشوز کو ایشوز بنا کر جب علماء کرام الجھ جاتے ہیں نا تو دشمن سر پہ ڈالتے ہیں. آج مسلمانوں کا حال اس سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو یاد رکھیے بات کڑوی ہو گئی ہے لیکن آیت ہی ایسی ہے. وہ حمل حل انسان اٹھا لیا اس امانت کو انسان نے, اس نے کہا میں کر لوں گا. انہو کان ظلوما جہولا, انسان ہے ہی بڑا بے ترس اور نادان کہ میں یہ کام کر لوں گا. اور اسی بات کو سورت حشر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اگر ہم اس قرآن کو, دیکھیں وہاں تو لفظ قرآن ہے, یہاں تو امانت ہے نا, کوئی کہہ سکتا ہے امانت کچھ اور ہے, ہم نہیں کہتے یہ قرآن ہے تو نہ کہیں, وہاں تو قرآن ہے. لو انزلنا ہاذا القرآن, ہاذا القرآن اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس قرآن کو چھو کے کہ یہ قرآن, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ رکھتے, لرأیتہ تم ضرور دیکھتے اس کو, لرأیتہ خاشعًا خشوع, متصدیًا ہلتا ہوا, کانپتا ہوا, من خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے. یہی ہے فابین یحملنا یحملنا, پہاڑ کانپ گیا کہ میں نہیں لوں گا اس کو, لیکن انسان کو اللہ نے یہ آنر دی, اسی کے لیے تو پیدا کیا گیا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, انسان کا تو تعارف پہلا جملہ جو قرآن پاک میں انسان اور آدم کے بارے میں وہ یہی ہے کہ انی جاعلوں فی الارض خلیفہ, ایک بہت بڑا کام دیا تھا اللہ نے ہمیں, اب یہ میں نے اور آپ نے کرنا تھا اور کرنا ہے انشاءاللہ. ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے, لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ ہم نے اس کام کو اہمیت کم دی. خواہش بہت ہے, تمنا بہت ہے, اب بات سمجھ آ گئی ہے کرنا کیا ہے. جس کے لیے میں آپ بھیجے گئے, میں چند لوگوں سے بھی اگر راہ چلتے پوچھوا دوں نا آپ کو کہ آپ بھی پوچھ لیں زندگی کا مقصد کیا ہے, تو کوئی من چلا ہوگا تو وہ کہے گا تجھ سے پیار کرنا, خدا نے بنایا مجھے تیرے لیے اور تو آئی دنیا میں میرے لیے. یہ خود کو پوچھ رہے ہیں, آپ کے پرستار مسلمان ہے, کسی کا پرستار نہیں, وہ تو اللہ کا پرستار ہے. پرستار مین کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ ورشپر. تو کیا ہم اللہ کے ماں سوا کی ورشپ کر سکتے ہیں؟ جاب پہ کھڑے یا کاروبار کرتے ہوئے شخص سے پوچھئے زندگی کا مقصد کیا, وہ کہے گا کمانا, بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں. چلیے آپ ایک عورت سے پوچھ لیں, خود سے ہی پوچھ لیں, بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا, وہ کہے گی بچے پالنا, گھر صاف کرنا, کھانے پکانا. ابھی تک تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقصد ایز اے ہیومن, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورت زاریات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, اس کو انشاءاللہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے, عبادت اور عبادات میں کیا فرق ہے. لیکن وہ ہے یونیورسل لیول پہ, ہر انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اللہ کا بندہ بنے, عبداللہ. بٹ بینگ اے نیشن, امت مسلمہ, ہمارا ایک دوسرا مقصد ہے اور وہ وہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے میسج کو کنوے کرنا تھا, ہم نے پیغام کو عام کرنا تھا. اب بات تو سمجھ آ گئی, چند سیکنڈ کے لیے غور و فکر کریں ہم سب. ایسے نہیں لگ رہا کہ ماں کچھ کام ہم پہ ڈال کے گھر سے باہر گئی تھی اور واپس آئی تو ہم نے وہ کیے ہی نہیں. ہم تو گڑیا سے کھیلتے رہے اور ہم تو فون پہ بات کرتے رہے اور ہمیں لگا کہ بس اب اس کے بعد ہمیں تو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. بعد میں جب موقع بنا تو بہت شرم آئی, بڑی رسوائی ہوئی. ہوتا نا ایسا کبھی زندگی میں؟ چلے شوہر کہہ گیا آج رات 10 لوگ آئیں گے کھانے پہ, آپ سارا دن اپنے کسی شاپنگ اور مزوں میں لگے رہے, ہو گئے ختم. اب جب رات کو وہ آ کے پوچھیں اور جب مہمان آئیں گے تو شرمندگی تو ہوگی. اس شرمندگی کو ہم آج محسوس کریں, اور یقین کریں میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہی, آپ میں سے ہو سکتا کوئی سوچے یہ کیا بات ہے, لوگ اب سارے ہی مولوی بن جائیں, اب سارے ہی شیخ صاحب بن جائیں. ہے نا چند لوگ شہر میں اور معاشرے میں جو ہے نا تبلیغی جماعت سے تعلق کریں, تبلیغ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں وہ جماعت اسلامی ہے نا, کدھر جاؤں ان سے کوئی دین کا کام کریں. اور وہ ملا صاحب, وہ شیخ صاحب اور وہ مدرسوں میں 8-8 سال کا کورس کرنے والے, وہ کریں یہ کام. بلیو می آج یہ صورت مہری ہے کہ امت مسلمہ نے کرنا نہ کرنا تو دور کی بات ہے, یہ پتہ ہی نہیں کہ کرنا ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ احساس سے زیاں جاتا رہا, یعنی آج امت مسلمہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نقصان میں ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے یہ احساس بھی چلا گیا کہ آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وی آر ان لاس. آپ دیکھیں کوئی آرگنائزیشن ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی کاروبار ہے, وہ لاس پہ جا رہا ہے اور جو وہاں کے ماشاء اللہ ٹیک کیئرر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, وہ ڈنگ رلیوں میں ان کو ہاتھوں میں جو پیسہ آتا ہے کھا لیتے ہیں. پیپرز میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نقصان میں ہیں کہ نفع میں ہیں, اس کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں میرا گھر کا خرچہ چل رہا ہے, میرے مزے چل رہے ہیں ختم. لیکن جس دن وہ لکھت پڑھت کر کے اور اکاؤنٹنٹ کے سامنے بیٹھے گا, اس کو لگے گا اس سال میری کمپنی کو 2,00,000 کا 2,00,000 کا نقصان ہو گیا. ہوتا ہے نا, جس کو احساس ہو جاتا ہے نا کہ میری کمپنی لاس میں جا رہی ہے, وہ اسٹرگل کرے گا, کوشش کرے گا اور انشاءاللہ کچھ دیر عرصے میں کچھ اسٹریٹجیز ایسی بنائے گا, کچھ ایسی ڈیلز دے گا کہ وہ اس کام کو لے لے گا. لیکن جس کو احساس ہی نہیں, اس کی آنکھیں اس دن کھلیں گی جب بینک کرپسی کے نوٹس جاری ہو جائیں گے. آج امت مسلمہ کا حال بینک کرپسی والا ہو رہا ہے, احساس سے زیاں جاتا رہا. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں.